گزشتہ مرتبہ مدینہ شریف سے واپسی پر بندے نے یہ نعت عرض کی تھی کہ جام فرقت پیے خون ارماں کیے ہم مدینے سے واپس روانہ ہوئے, جام فرقت پیے خون ارماں کیے ہم مدینے سے واپس روانہ ہوئے, قلب خستہ لیے دل شکستہ لیے ہم مدینے سے واپس روانہ ہوئے, شام انوار طیبہ جو ڈھلنے لگی روشنی تیرگی میں بدلنے لگی, شام انوار طیبہ جو ڈھلنے لگی روشنی تیرگی میں بدلنے لگی, گل ہوئے یوں ہمارے دلوں کے دیے ہم مدینے سے واپس روانہ ہوئے, گل ہوئے یوں ہمارے دلوں کے دیے ہم مدینے سے واپس روانہ ہوئے, دل میں موجود تھی ایک عجب سی چبھن شہر محبوب کا چھوڑنا تھا کٹھن, تاکہ پھر حاضری ہو فقط اس لیے ہم مدینے سے واپس روانہ ہوئے, تاکہ پھر حاضری ہو فقط اس لیے ہم مدینے سے واپس روانہ ہوئے, چشم عشاق مثل سمندر رہی دل کی خواہش مگر دل کے اندر رہی, چشم عشاق مثل یعنی سمندر کا مطلب روتی رہی بہتی رہی, چشم عشاق مثل سمندر رہی دل کی خواہش مگر دل کے اندر رہی, بے کلی دیکھیے بے بسی دیکھیے ہم مدینے سے واپس روانہ ہوئے, اور ہو نہ فریاد و نالہ خلاف ادب عظمت سرور انبیاء کے سبب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہو نہ فریاد و نالہ خلاف ادب عظمت سرور انبیاء کے سبب, دل میں طوفان تھا پر لبوں کو سیے ہم مدینے سے واپس روانہ ہوئے, دل میں طوفان تھا پر لبوں کو سیے ہم مدینے سے واپس روانہ ہوئے, ہو نہ فریاد و نالہ خلاف ادب عظمت سرور انبیاء کے سبب, دل میں طوفان تھا پر لبوں کو سیے محمدی نے سے واپس روانہ ہوئے. مقطع کا شعر دیکھیے. آرزو تھی کہ طیبہ میں مدفن بنے تاکہ اپنی لحد رشک گلشن بنے. آرزو تھی کہ طیبہ میں مدفن بنے تاکہ اپنی لحد رشک گلشن بنے. پر اثر آرزو کا جنازہ لیے ہم مدینے سے واپس روانہ ہوئے. پر اثر آرزو کا جنازہ لیے ہم مدینے سے واپس روانہ ہوئے. آرزو تھی کہ طیبہ میں مدفن بنے تاکہ اپنی لحد رشک گلشن بنے. پر اثر آرزو کا جنازہ لیے ہم مدینے سے واپس روانہ ہوئے. جام فرقت پیے خون ارماں کیے ہم مدینے سے واپس روانہ ہوئے. قلب خستہ لیے دل شکستہ لیے ہم مدینے سے واپس روانہ ہوئے. بہت بدحال ہوں بہت بدحال ہوں لیکن سنورنے کا ارادہ ہے. بہت بدحال ہوں لیکن سنورنے کا ارادہ ہے. تیرے قدموں میں جینے اور مرنے کا ارادہ ہے. بہت بدحال ہوں لیکن سنورنے کا ارادہ ہے. تیرے قدموں میں جینے اور مرنے کا ارادہ ہے. میں ننگے خار ہوں لیکن بفیض گلشن مرشد. میں ننگے خار ہوں لیکن بفیض گلشن مرشد. بس اب دامن گل تقوی سے بھرنے کا ارادہ ہے. بس اب دامن گل تقوی سے بھرنے کا ارادہ ہے. اور تجھے دیکھوں تجھے چاہوں تجھے مانگوں تجھے پاؤں. تجھے دیکھوں تجھے چاہوں تجھے مانگوں تجھے پاؤں. یوں ہی اب زیست کی تکمیل کرنے کا ارادہ ہے. اور قریب آ جائیے یہاں بھی جگہ ہے اس طرف آ جائیے. اور تجھے دیکھوں تجھے چاہوں تجھے مانگوں تجھے پاؤں. یوں ہی اب زیست کی تکمیل کرنے کا ارادہ ہے. اور مجھے اے ناخدائے بحر عشق حق سہارا دے. مجھے اے ناخدائے بحر عشق حق سہارا دے. محبت کے سمندر میں اترنے کا ارادہ ہے. مجھے اے ناخدائے بحر عشق حق سہارا دے. محبت کے سمندر میں اترنے کا ارادہ ہے. محبت کے سمندر میں. اور جلانا چاہتا ہوں خود کو عشق حق کی بھٹی میں. جلانا چاہتا ہوں خود کو عشق حق کی بھٹی میں. کہ تب کے مثل کندن اب نکھرنے کا ارادہ ہے. کہ تب کے مثل کندن اب نکھرنے کا ارادہ ہے. بہت بدحال ہوں لیکن سنورنے کا ارادہ ہے. تیرے قدموں میں جینے اور مرنے کا ارادہ ہے. تیرے قدموں میں جینے اور مرنے کا ارادہ ہے. ایک تازہ نظم دیکھیے. اس کا عنوان ہے عاملوں کے چکروں سے ہوشیار. عاملوں کے چکروں سے ہوشیار. روز روز افزوں عاملوں کا کاروبار. روز افزوں بڑھتا ہوا.
روز افزو عاملوں کا کاروبار، چھپ رہے ہیں مہنگے مہنگے اشتہار، کالا جادو اور فلاں اور فلاں محبوب آپ کے قدموں میں، چھپ رہے ہیں مہنگے مہنگے اشتہار، بک رہے ہیں پھول کے بدلے میں خار، بک رہے ہیں پھول کے بدلے میں خار، اور مل رہے ہیں ایک کے بدلے میں چار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار، اور سر پہ ہر دم سحر کا سودا سوار، سحر مطلب جادو اور سحر مطلب صبح، ہاں پہ زبر کے ساتھ جو ہے کے ساتھ سحر جس کا مطلب سویرا صبح، اور سحر جو ہے یہ جادو، سر پہ ہر دم سحر کا سودا سوار، نسبت جنات وجہ افتخار، نسبت جنات وجہ افتخار، راہ سنت اور شریعت سے فرار، دولت دنیا و دین دونوں پہ وار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار، دولت دنیا و دین دونوں پہ وار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار، اور مسئلہ ہو کس قدر بھی جاندار، ماننے میں ہار کے آتی ہے آر، ماننے میں ہار کے آتی ہے آر، اب خدائی کے بنے ہیں دعوے دار، بندگانے بے بسو بے اختیار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار، اب خدائی کے بنے ہیں دعوے دار، بندگانے بے بسو بے اختیار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار، اور دیکھیے تو متقی پرہیزگار، دیکھیے تو متقی پرہیزگار، جانچیے تو خلق و تقوی کا مزار، دیکھیے تو متقی پرہیزگار، جانچیے تو خلق و تقوی کا مزار، شکل ماہی میں چھپے بیٹھے ہیں مار، شکل ماہی میں چھپے بیٹھے ہیں مار، جب ہی کرتا ہوں نصیحت بار بار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار، شکل ماہی میں چھپے بیٹھے ہیں مار، مچھلی کی شکل میں سانپ ہوتے ہیں بعض دفعہ، حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، لیکن وہ جو مچھلی کی شکل، اصل سانپ ہوتا ہے، کبھی مچھلی بن جاتا ہے تو وہ زیادہ دیر پانی میں نہیں رہ سکتا، پھر وہ نکل کے بھاگتا ہے باہر، یہ اس کی پہچان ہے، شکل ماہی میں چھپے بیٹھے ہیں مار، جب ہی کرتا ہوں نصیحت بار بار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار، اور سن لو ایک قطب زمانہ کا حصار، دیکھیے گا بند، سن لو ایک قطب زمانہ کا حصار، گر یہ شک ہو جن ہوا کوئی سوار، پڑھ لو بس بعد از نماز اب سات بار، یا قہارو یا قہارو یا قہار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار، کتنا آسان فرما دیا حضرت والا نے، حضرت والا فرماتے تھے اکثر کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، مولانا اسماعیل صاحب نے مجھے بتایا کہ 100 میں سے 98% کچھ نہیں ہوتا، 2% کہیں ہوتا ہے، وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اکثر وہمیات کے مریض ہوتے ہیں، پیٹ میں گڑبڑ ہے تو کسی نے کچھ کرا دیا، رشتہ نہیں آ رہا ہے تو بندش ضروری ہے، اور گھر میں سارے گناہ کے آلات چل رہے ہیں، جو اصل بندش ہے وہ تو یہ ہے، کہتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی کو کچھ کرانے کی نہ ضرورت ہے نہ وقت ہے، ہم نے خود ہی کرا لیا ہے، ٹی وی دن بھر چلا کے، گھر میں تصویر لٹکا کے، اللہ تعالی کی نافرمانی کر کے، تو حضرت والا فرماتے تھے بس یہ پڑھو، جس کو ایسا کوئی مسئلہ ہو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا قہارو پڑھ لے، صبح و شام کے معمولات اتنے عمدہ ہیں کہ اگر اس کو آدمی صبح و شام پڑھے تو انشاءاللہ ایسا کوئی ایسی چیزیں اثر انداز ہو نہیں سکتی، سن لو ایک قطب زمانہ کا حصار، گر یہ شک ہو جن ہوا کوئی سوار، پڑھ لو بس بعد از نماز اب 7 بار، یا قہارو یا قہارو یا قہار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار، اور ہوں گی مکروہات سب مرغوب بھی، ہوں گی مکروہات سب مرغوب بھی، ہوگا فوراً حاصل مطلوب بھی، آئے گا قدموں میں خود محبوب بھی، آئے گا قدموں میں خود محبوب بھی، آپ بس دے دیجئے 15,000، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار، ہوں گی مکروہات سب مرغوب بھی، ہوگا فوراً حاصل مطلوب بھی، آئے گا قدموں میں خود محبوب بھی، آپ بس دے دیجئے 15,000، محبوب تو کیا ہے اصلی بیوی بھی نہیں آ پاتی، آپ بس دے دیجئے 15,000، شیشے چٹخے پتھروں میں آئے دن، شیشے چٹخے پتھروں میں آئے دن، فتنے برپا ہیں گھروں میں آئے دن، عاملوں کے چکروں میں آئے دن، عزتیں ہوتی ہیں کتنی تار تار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار، عاملوں کے چکروں میں آئے دن، عزتیں ہوتی ہیں کتنی تار تار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار، اور گوشت ہدہد کا بھی پا لیتے ہیں وہ، گوشت ہدہد کا بھی پا لیتے ہیں وہ، کالا بکرا بھی منگا لیتے ہیں وہ۔ ہدہد کا گوشت چاہیے، کالا بکرا ایسا ہو جس میں ایک بال بھی سفید نہ ہو۔ اب ڈھونڈیے، بنی اسرائیل کے گائے تو مل سکتی ہے، ایسا بکرا ملنا مشکل ہے۔ تو گوشت ہدہد کا بھی پا لیتے ہیں وہ، کالا بکرا بھی منگا لیتے ہیں وہ، سوئیاں گیارہ لگا لیتے ہیں وہ، مختصر مزدوری اور تگڑا پگار، عاملوں کے چکروں میں ہوشیار۔ تگڑا پگار بڑی تنخواہ، مزدوری تھوڑی۔ حضرت والا کا یہ قصہ جنہوں نے سنا ان کو یاد ہوا کہ اس عامل نے گیارہ سوئیاں لگا دی، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، تین مرتبہ لکھا ہوا اور گیارہ سوئیاں۔ حضرت والا نے ان صاحب سے کہا کہ بس نے یہ خرچہ کیا گیارہ سوئیوں کا، اور یہ خود لکھ دیا اور اس کو کہیں قبر میں دبا دیا، اور جا کے دکھا بھی دیا ہے، دیکھو یہ اس وجہ سے کاروبار بند ہے۔ تو وہ پھر ہنسے، کہا میں کس چکر میں پڑ گیا۔ گوشت ہدہد کا بھی پا لیتے ہیں وہ، کالا بکرا بھی منگا لیتے ہیں وہ، سوئیاں گیارہ لگا لیتے ہیں وہ، مختصر مزدوری اور تگڑا پگار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار، اور عاملوں سے مل کے کروائیں عمل، سب مسائل کا ہے گویا ایک حل، سب مسائل کا ہے گویا ایک حل، عقل میں شاید کہ آیا ہے خلل، کرتے ہیں بے عقل ان پر انحصار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار۔ اور مذہب و عقل و عقیدہ برطرف، مذہب و عقل و عقیدہ برطرف، دائیں بائیں باہر و اندر طرف، گاؤں گاؤں شہروں شہروں ہر طرف، قائم ایمان و توکل کے مزار، قائم ایمان و توکل کے مزار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار۔ اور سانپ کی مانند سب کو ڈس گئے، سانپ کی مانند سب کو ڈس گئے، خود فراڈی ہنستے ہنستے بس گئے، اور جال میں جو عاملوں کے پھنس گئے، رو رہے ہیں آج بھی وہ زار زار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار۔ اور لائیے ایمان حق پر بے دلیل، لائیے ایمان حق پر بے دلیل، حسبن اللہ پڑھیے تو نعم الوکیل، خود فنا کر دے گا ہر بندش کی کیل، حسبن اللہ پڑھیے تو نعم الوکیل، خود فنا کر دے گا ہر بندش کی کیل، قلب کو آ جائے گا یکسر قرار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار۔ اور بدلیں گے حالات گھر کے دیکھیے، بدلیں گے حالات گھر کے دیکھیے، قلب کو مضبوط کر کے دیکھیے، قادر مطلق سے ڈر کے دیکھیے، جن چڑیل آسیب سب ہوں گے فرار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار۔ قادر مطلق سے ڈر کے دیکھیے، متقی پر اور مضبوط قلب والے پر نہیں آتا کبھی بھی جن۔ حضرت والے نے فرمایا کوئی ثابت کر دے کہ کبھی محمد علی قلعے پر جن آیا ہے، بولو پہلوان پہ، کیونکہ پتا ہے کہ اتنا ایسا پہلوان ایک مکہ مارے گا دانت توڑ کے رکھ دے گا۔ حالانکہ جن تو جن ہے، لیکن پھر بھی ایک خوف ہوتا ہے، اور جو لوگ اکثر عورتوں پہ اس لیے آتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ کمزور دل کی ہوتی ہیں۔ ایک اور ملفوظ حضرت والا کا لایا کہ بچنا ہے اگر آپ کو آسیب سے، بچنا ہے اگر آپ کو آسیب سے، خرچ کیجئے 100 روپے اب جیب سے، استفادہ کیجئے یوں سیب سے، استفادہ کیجئے یوں سیب سے، اقوا دل پر کیا کرے آسیب وار، اقوا دل پر کیا کرے آسیب وار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار۔ اور آخری بند ہے کہ فاسقوں کو تنگ تو کرتے ہیں جن، فاسقوں کو تنگ تو کرتے ہیں جن، اہل تقوی سے مگر ڈرتے ہیں جن، اہل تقوی سے مگر ڈرتے ہیں جن، متقی کے خوف سے مرتے ہیں جن، اہل دل پر سبھی ہوتے ہیں نثار، عاملوں کے چکروں سے ہوشیار۔ متقی کے خوف سے مرتے ہیں جن، اہل دل کے اہل دل پر سبھی ہوتے ہیں نثار۔ حضرت والا میر صاحب دامت رکھا تم نے فرمایا تھا کہ ایک صاحب آتے تھے جن کے لیے، تو ایسے اثرات ہیں، ایسی آوازیں آتی ہیں۔ حضرت والے نے فرمایا کہ حضرت میر صاحب دامت رکھا تم نے، کہ مجھے خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت دل میں میرے بات ڈالی کہ اس کو کہوں، اور حضرت نے فرمایا کہ جا کے اس کو کہو کہ تمہیں معلوم ہے میں مولانا حکیم اختر صاحب کا مرید ہوں، میں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کا مرید ہوں، ابھی میں ان کو بلا کے لاتا ہوں اگر نہیں جاتے تو۔ اور حضرت نے فرمایا، حضرت میر صاحب دامت رکھا تم نے، کہ ذرا سخت آواز میں کہنا۔ انہوں نے جا کے کہا، اور جب اس نے کہا اچھا اچھا چلا جاؤں گا، چلا جاؤں گا ابھی جاؤ ورنہ ابھی میں جاتا ہوں، اس دن گیا اور پھر گیا۔
الحمدللہ. تو اللہ والوں کے نام سے بھی بھاگ جاتے ہیں, اور عامل کتنے ہوتے ہیں, اتار کے آئے ادھر گھر نہیں پہنچے کہ پھر آ گئے, وہ پانچ ہزار تھے کتنے ہزار تھے وہ پھر آ گئے, پھر قبضہ کر لیا, اب بےچارہ وہ بھی پریشان ہوتا ہے کتنی دفعہ اتارے گا, پھر اس کے پیسے الگ ہوتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹھاون نماز آج کا حضرت والا کو, اور رات کو دین نہ سکھانے کا وبال, 1984 کا بیان ہے. کھولیے. ریاض مسجد سے پاک کراچی, شب 27 رمضان المبارک 1404 ہجری مطابق 27 جون 1984 بروز بدھ رات 12 بجے سے 2:30 بجے تک. حضرت والا کا یہ بیان وہاں غالباً یہ پہلا بیان تھا پارکی مسجد کا, ریاض مسجد رات کا, اور حضرت والا اس بیان کو کیا اتنے خوش تھے بہت دیر تک, حضرت والا 3:30 بجے تک وہاں سے تشریف لا کے جاگتے رہے اور اس کا تذکرہ فرماتے رہے کہ عجیب و غریب مضامین بیان ہوئے ہیں, اس کو ضبط کر دو یعنی تحریر کر دو. چلیے اس طرف کو آ جائیے تاکہ لوگوں کو نظر بھی آئے. اور رات کو دین نہ سکھانے کا وبال. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر, تبارک الذی بیدہ الملک بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. حضرت فرماتے ہیں معززین معزز السامعین الکرام, آپ حضرات کے سامنے اس وقت میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس آیت کے مضمون میں اللہ تعالی نے ہماری پیدائش اور تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک, مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارا جہان ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. خلق الموت والحیات, اسی نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا. اور موت اور زندگی کو کیوں پیدا فرمایا ہے آگے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں. لیبلوکم ایوکم احسن عملا, تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. زندگی کا پہلا مقصد بیان فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں موت کو مقدم فرمایا اور زندگی کو مؤخر بیان فرمایا, یعنی پہلے موت کو بیان کیا اس کے بعد زندگی کو بیان کیا. حالانکہ زندگی پہلے ملتی ہے, موت بعد میں آتی ہے. میرے شیخ مرشد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر پڑھائی تو مجھ سے فرمایا کہ اکبر میاں جانتے ہو کہ پہلے تو زندگی عطا ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہاں موت کو پہلے بیان فرما رہے ہیں, تو موت کو پہلے کیوں بیان کیا؟ حالانکہ پہلے زندگی عطا ہوتی ہے، پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، موت تو بعد میں آتی ہے. لہذا یہاں خلق الحیات والموت والموت ہونا چاہیے تھا، تو اس میں کیا راز ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ اس میں یہ راز ہے کہ جس زندگی کے سامنے اپنی موت ہوگی وہ زندگی اپنی وطن کی حیات کو برباد نہ کر سکے گی. پھر خود ہی فرمایا کہ موت کو پہلے بیان کرنے کا یہ راز ہے کہ جس زندگی کے سامنے اپنی موت ہوگی وہ زندگی اپنے خالق کے ساتھ وابستہ رہے گی اور پردیش کی رنگینیوں کے جال میں نہ آ سکے گی، اور میں اس کی زندگی اور حقیقت میں اس کی زندگی زندگی ہوگی، ورنہ وہ زندہ رہتے ہوئے مردوں سے بدتر ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی سے پہلے موت کو بیان فرمایا کہ تم نے موت کو فراموش کر دیا، موت کو بھول گئے، تو تمہاری زندگی زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہے. زندگی جب زندگی ہوتی ہے جب سامنے موت ہوگی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں دو شیر لکھ کر لگوا گئے تھے اور اس کو روزانہ پڑھا کرتے تھے. اتنے بڑے حکیم الامت مجدد الملت جس کی 1500 تصانیف ہیں، مگر وہ بھی تھانہ بھون میں اپنے حجرے کے اندر اپنی نصیحت کے لیے یہ دو شعر لکھوا کر ان کو روزانہ ملاحظہ فرماتے تھے. وہ دو اشعار یہ ہیں: رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا وفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا وفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. آگے ابھی چند دن ہوئے میں نے اپنی مسجد میں جنازے کی امامت کی ہے. مرحوم بیچارے کو کیا خبر تھی کہ وہ رمضان کی 27ویں شب پا سکے گا؟ کسی کو اپنی موت کی کچھ خبر نہیں. نظارے بزارے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی. ہم جو اپنی حیات کا ویزا لے کر آئے ہیں یہ نامعلوم میعاد ہے اور ناقابل توسیع ہے. یعنی جو ویزا ملتا ہے دنیا میں اس کی ایک میعاد مقرر ہوتی ہے کہ 3 مہینے کا ویزا آپ کو دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو زندگی کا ویزا ملا ہے اس کی کوئی میعاد نہیں معلوم کہ کس وقت ختم ہو جائے. ابھی انسان بات کر رہا ہے اور ابھی ایک دم سے سانس نکل گئی. اور ختم ہو گیا اور ناقابل توسیع ہے، یعنی اس کے اندر دنیا کا ویزا تو بڑھا دیا جاتا ہے، درخواست دے کہ ہمیں 2 مہینے کا ویزا اور چاہیے تو توسیع ہو جاتی ہے. ہر شخص کی زندگی کا ویزا 2 خاصیت رکھتا ہے، نامعلوم المیعاد ہے اور ناقابل توسیع ہے. دنیا میں اگر آدمی کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اسے اپنے ویزے کی مدت معلوم ہوتی ہے کہ 2 ماہ کا ویزا ملا ہے یا 4 ماہ کا، تو دنیا کا ویزا معلوم المیعاد ہے، یعنی دنیا کا جو ویزا ملتا ہے اس کی میعاد معلوم ہے کہ اتنے دن کا ہے، اور قابل توسیع بھی ہوتا ہے. دنیا کا ویزا تو توسیع کے قابل بھی ہوتا ہے، اس میں ایکسٹینشن ہو جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی ذرا کاروبار میں لگا ہوا ہوں، ابھی تو مکان بنوا رہا ہوں، ابھی تو بیٹی کی شادی کی فکر ہے، یہ کام ہو جائے تو نمازی بنوں گا، یہ کام ہو جائے تو اللہ والا بنوں گا، فلاں فکر سے فرصت مل جائے گی تو میں بالکل ہی فقیری لے لوں گا، درویش بن جاؤں گا، اللہ والا بن جاؤں گا. جو لوگ آج اور کل لگا رہے ہیں سخت دھوکے میں ہیں. جو آج اور کل کرتا ہے یہ شخص اپنے کو نہایت دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں. حالانکہ اس کی مشکل کو آسان بنانے والا بھی اللہ ہی ہے. اگر یہ خدا تعالیٰ کو اس مشکل میں یاد کرنا شروع کر دیتا تو اس کی مشکل آسان ہو جاتی. مگر یہ انتہائی نادان ہے کہ اپنے مشکل کشا کو یعنی مشکل دور کرنے والے اللہ کو بھولا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے تو اللہ کا نام لوں گا, وہ کام ہو جائے تو پھر اللہ کا نام لوں گا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں تم کو طلب کروں گا یعنی موت دوں گا اس وقت تم گر گرا کر مجھ سے مانگو گے کہ رب لولا اخر کری الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے, حالانکہ انسان کو 60 برس کی مہلتیں مل رہی ہیں, اس مجمع میں کوئی 40 برس کا ہے, کوئی 50 سال کا ہے, کوئی 100 سال کا ہے, تو انسان کو کتنے برسوں کی مہلت مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اپنا وارنٹ گرفتاری بھیجتا ہوں اور پردیس سے وطن کی طرف بلانے کا میرا دعوت نامہ آتا ہے تو لوگ جو لوگ اپنی زندگی غفلت میں گزارتے ہیں, ٹی وی اور وی سی آر کے چکر میں, حسینوں کے چکر میں, ڈائجسٹ کے افسانوں سے دل بہلاتے ہیں, ایسے وقت وہ ایک لمحے کی مہلت بھی مانگیں گے کہ میں خیرات کرتا ہوں اور نیک بن جاتا تو ہرگز مہلت نہیں دوں گا. آج کل لوگ ریڈیو پر عورتوں کے گانے سنتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس سے ٹائم مزے سے پاس ہوتا ہے. ارے ٹائم فیل ہو رہا ہے, پاس کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مومن کی جو گھڑی گزرتی ہے, مومن کے لیے وہ گھڑی بہت محفوظ گھڑی ہے. مومن کے لیے دنیا میں کوئی مصیبت نہیں ہے سوائے معصیت یعنی گناہ کے. جس گھڑی میں مومن اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے وہ مومن کے لیے وہ گھڑی منحوس ہوتی ہے, کیونکہ مصیبت پر تو اسے اجر اور ثواب ملے گا, اس کے درجات بلند ہوں گے, اس کے گناہ معاف ہوں گے, لیکن معصیت پر یعنی گناہ پر کون سا درجہ بلند ہوگا؟ معصیت گناہ پر تو کتنا اجر ملے گا؟ ہر معصیت اللہ کے غضب کی دعوت دیتی ہے. اس لیے بزرگوں نے یہی فرمایا ہے کہ مومن کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے. مومن کی اصلی مصیبت اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی جو گھڑی نافرمانی میں گزرتی ہے وہ گھڑی سب سے منحوس ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب پناہ مانگو تو خالی مصیبت سے پناہ نہ مانگو, بلکہ یہ کہو کہ اللہ ہر مصیبت سے بچا, ہر معصیت سے بچا, ہر گناہ سے بچا. کیونکہ اصل میں عافیت میں وہی شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہو. ایک شخص مصیبت سے بچا ہوا ہے لیکن معصیت یعنی گناہ میں مبتلا ہے, کیا یہ معمولی مصیبت ہے؟ کیونکہ مصیبت پر تو اسے اجر مل رہا ہے اور درجات بلند ہو رہے ہیں, گناہ معاف ہو رہے ہیں. لیکن جو نافرمانی میں مبتلا ہے اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے, وہ عذاب میں گرفتار ہو رہا ہے. اس لیے دوستو نافرمانی سے بچنے کی فکر کرو, مصیبت تو خود ٹل جائے گی. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے. یہ سب بلائیں وہیں سے آتی ہیں یعنی آسمان سے آتی ہے. یہ کائنات چلانے والا شہنشاہ ہے. بلائیں تیر اور فلک کما ہے, چلانے والا شہر شہاں ہے، اسی کے زیر قلم عبا ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے. بلائے تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہن شہاں ہے، اسی کے زیر قلم عبا ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے. اور اس بھی ایک اور شجاعت آ گیا قائدہ صاحب کا، یہاں کی راحت بھی کوئی راحت، یہاں کی زحمت بھی کوئی زحمت، یہ ایک سرا ہے مقام غربت، یہ کوئی رہنے کا گھر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، غفلت میں دن گزارنے والوں، جب موت آئے گی، جب اللہ سے یوں کہو گے کہ اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، فاصدق واكن من الصالحین، تو میں خوب صدقہ خیرات کروں اور صالحین میں سے ہو جاؤں، پھر بھی پھر کبھی وی سی آر نہ دیکھوں گا، ٹی وی کے پروگرام نہ دیکھوں گا، ریڈیو کے گانے نہیں سنوں گا، داڑھی ایک بٹھی رکھوں گا، جو شرف واجب ہے. جب موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ابھی میری روح نہ نکالیں، تو میں خوب خیرات کروں گا اور سال اور نیک بندوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی گناہگاروں کے اعمال چھوڑ دوں گا، لیکن پھر اللہ اس کو مہلت نہیں دے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب موت آ گئی اور زندگی کا ویزا یعنی عمر کی میعاد ختم ہو گئی، اب اللہ ہرگز اس کو مہلت نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. جیسے تم عمل کیا کرتے تھے، اب ویسا ہی بدلہ تمہیں ملے گا. اب خیر خیرات اور نیک کام کرنے کی تمنا تمہارے لیے غیر مفید ہے، کیونکہ اب عمر کی مہلت ختم ہو چکی. اگر زندگی کی مہلت میں کوئی صالحین بننے کا وعدہ کرے تو وہ مقبول ہے. صالحین یعنی نیک بننے کا وعدہ دراصل فاسقین گناہگاروں کے اعمال کو ترک کرنے کا وعدہ ہے، کہ نافرمانوں کے اعمال چھوڑ دوں گا، داڑھی نہیں بناؤں گا، کپڑے نہیں چھپاؤں گا. بابا آگے آپ پڑھیے.
شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی کا وجوب رسالے میں لکھا ہے کہ اس مسئلے میں چاروں ائمہ کا اجماع ہے، کسی امام کا اختلاف نہیں کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، ایسے ہی واجب ہے جیسے عید کی نماز واجب ہے. اگر کوئی عید کی نماز نہ پڑھے تو سب لوگ اسے منحوس سمجھیں گے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ داڑھی منڈانے پر کوئی کچھ نہیں بولتا. تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کا کترانا یا منڈانا حرام ہے. بہشتی زیور کے 11th حصے میں دیکھ لو اور تمام علماء سے فتاوا لے لو. شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی کا وجوب رسالے میں لکھا ہے کہ جیسے بقرعید کی نماز واجب ہے، وتر کی نماز واجب ہے، ایسے ہی ایک مٹھی داڑھی رکھنا بھی واجب ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحضر والاباحہ میں لکھتے ہیں کہ ائمہ اربعہ میں سے داڑھی منڈانے کا قول کسی بھی امام کا نہیں ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین میں روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک مٹھی داڑھی رکھی ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم داڑھی رکھتے ہیں تو ہماری بیوی ہمارا مذاق اڑاتی ہے، دفتر والے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ریل میں بیٹھتے ہیں تو اپنے کو اقلیت میں محسوس کرتے ہیں کہ ملا بنے ہوئے ہیں، ہم اقلیت میں ہیں لہذا ہم میجورٹی یعنی اکثریت میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ اگر امیر ہیں، کار والے ہیں اور آپ کے محلے میں سب سائیکل والے اور اسکوٹر والے ہیں، آپ اقلیت میں اکیلے کار والے ہیں، تو اس وقت سائیکل اور موٹر سائیکل والوں کی اکثریت میں کیوں نہیں آتے؟ حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکثریت میں میجورٹی میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ اگر امیر ہیں، کار والے ہیں اور آپ کے محلے میں سب سائیکل والے اور اسکوٹر والے ہیں، آپ اقلیت میں اکیلے کار والے ہیں، تو اس وقت سائیکل اور موٹر سائیکل والوں کی اکثریت میں کیوں نہیں آتے؟ اگر آپ کے محلے میں 10 آدمی کروڑ پتی ہیں اور باقی لکھ پتی ہیں، یہ سب بالکل غریب ہیں، تو آپ اپنی امیری کی اقلیت، اپنی کاروباری اقلیت، اپنی شاندار بنگلے والی اقلیت کو چھوڑ کر غریبوں کی اکثریت میں کیوں نہیں آتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تھے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ اس وقت اکثریت کافروں کی ہے، میں کیسے ایمان لاؤں؟ دوستو، آپ کو اپنی قیمت نہیں معلوم، اگر اقلیت کی قیمت معلوم ہو جائے تو آپ اکثریت پر لعنت بھیجیں گے۔ سورج کو اپنی قیمت معلوم ہے، ذرا سورج سے کسی دن کہیے کہ اے سورج، تو تنہا ہے، اقلیت میں ہے، لہذا ستاروں کی اکثریت میں آ جا، تو سورج کہے گا کہ میری ایک ذات کروڑہا ستاروں پر بھاری ہے، جب میں نکلتا ہوں تو سب کا منہ چھپ جاتا ہے، میرے سامنے کوئی اپنا وجود پیش نہیں کر سکتا، میری اقلیت کی قیمت کی سارے عالم کے ستارے شہادت دیتے ہیں۔ ذرا ستاروں سے پوچھو کہ تم دن میں کیوں نہیں نظر آتے؟ جنگل کے شیر سے کہو کہ اے شیر، تم اقلیت میں ہو اور لومڑیوں، چیتوں، بھیڑیوں، کتوں اور گیدڑوں سے
حضرت کے مضامین میں اس کو شامل کر دیجئے، الہامی مضامین۔
حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنگل کے شیر سے کہو کہ اے شیر، تم اقلیت میں ہو اور لومڑیوں، چیتوں، بھیڑیوں، کتوں اور گیدڑوں سے جنگل بھرا ہوا ہے، تو تم تو اقلیت میں ہو، لہذا لومڑیوں کی اکثریت میں آ جاؤ، تو کیا شیر اس اقلیت میں آ جائے گا؟ شیر کہے گا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، میری اقلیت کا یہ حال ہے کہ جب میں دھارتا ہوں تو پورے جنگل کے جانور دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، میری دھاڑ کی آواز سے سب کا قبض بغیر جلاب والی گولی کے رفع ہو جاتا ہے۔ ہمالیہ پہاڑ میں کہیں تھوڑا سا 10 کروڑ کا قیمتی پتھر لال ہو تو وہ سارے پہاڑوں کو چیلنج کر دیتا ہے کہ اے پہاڑوں کی اکثریت، میری ایک چھٹانک کی اقلیت کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں، یہ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کا الہامی مضمون ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، تم اللہ والوں کی اقلیت میں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ تم دنیا کی بیوقوف اکثریت کی طرف کیوں جاتے ہو؟ تمہارے دل پر اکثریت کا بھوت کیوں سوار ہے؟ مولانا رومی اس کی ایک عجیب و غریب مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو، 1000 گائے کی قطار کے آگے ایک قصائی چھرا لیے کھڑا ہوا ہے اور گائے کی اکثریت لرزہ برندام ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی مثال دے رہا ہوں کہ 1000 گائے کی قطار کھڑی ہے، سب کے بڑے بڑے سینگ ہیں، لیکن قصائی ایک چھرا لیے مطمئن کھڑا ہے، مسکرا رہا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ میں ابھی ان سب کو ٹھیک کر دیتا ہوں، ابھی سب کو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دوں گا۔ بتاؤ یہ اقلیت کیسی ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ ایک اور مثال سمجھ لو، ایک بلی کو 40 دن تک ٹائیفائڈ بخار رہا، وہ سوکھ کر ہڈی رہ گئی۔ اب 40 چوہوں نے میٹنگ کی کہ بلی بہت کمزور ہو چکی ہے، ایک تو ویسے ہی اقلیت میں ہے، پھر بیمار بھی ہے، پسلیاں تک نظر آ رہی ہیں، موقع اچھا ہے، اس سے پہلے کہ یہ تندرست ہو کر ہم کو کھا جائے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چوہے نے کہا کہ میں اس کی پسلی میں سوراخ کر دوں گا اور سینے میں گھس کر اس کا دل چبا ڈالوں گا۔ دوسرے چوہے نے کہا کہ میں کان پکڑ کر لٹک جاؤں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں دوسرا کان پکڑ لوں گا۔ دو تین چوہوں نے کہا کہ ہم ٹانگیں پکڑ لیں گے، چند اور چوہوں نے کہا کہ ہم دوسری ٹانگ پکڑ لیں گے۔ غرض یہ کہ ان 40 چوہوں نے بلی کو مارنے کے لیے اپنی ڈیوٹی تقسیم کر لی اور کہا کہ یہ کام منٹوں میں ہو جائے گا۔ غرض بہت ہی زبردست میٹنگ ہوئی اور سب بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے لیے یہ بلی چنگیز خان اور ہلاکو سے کم نہیں ہے، اب سب چوہے مل کر اس کا صفایا کر دیں گے۔ تو 40 چوہے خوب وٹامن کی گولیاں کھا کر بڑے آرام سے بلی کی طرف چلے۔ بلی نے بھی دیکھا کہ آج 40 چوہے غیر معمولی طور پر میری طرف آ رہے ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 40 چوہے اکثریت میں تھے اور بلی جو 40 دن سے بخار میں مبتلا تھی، جس کی ایک ایک پسلی نظر آ رہی تھی، اقلیت میں تھی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ 40 چوہے میرے قریب آ رہے ہیں تو اس نے آہستہ سے میاؤں کہا۔ اس کی بہت ہی آہستہ آواز نکلی، لیکن اس کی میاؤں سن کر جب چوہے بھاگے ہیں تو بل میں گھستے ہوئے سب چوہوں کی کھالیں چھل گئیں۔ مارے خوف کے وہ اتنا تیزی سے بھاگے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھا گئے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلی کے سینے میں جو دل ہے، چوہے لاکھ وٹامن کھا لیں وہ دل نہیں پا سکتے۔ مومن کی شان مغلوب ہونا نہیں۔ پڑھوں تو دوستو، اکثریت کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک پیغمبر آتا ہے اور سارے یہاں پر چھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی تھوڑی سی تعداد کافروں کی بڑی اکثریت پر حاوی ہو جاتی تھی۔ اس لیے آپ یہ نہ دیکھیے کہ اکثریت کس طرف ہے، یہ دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ اللہ والے بن جاتے ہیں اور سارے عالم میں اکیلے ہیں تو آپ سب پر بھاری ہیں۔ جگر مراد آبادی کا شعر یاد آیا، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اگر اللہ تعالی کی محبت غالب ہو جائے تو جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اقلیت میں تھے، تجارت کے لیے ملک شام گئے، سارا شام کفر سے بھرا ہوا تھا، منڈی میں بھی چاروں طرف کفار ہی کفار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے مال خرید کر اپنا سامان اونٹ پر لاد رہے تھے، انہوں نے غلہ لادتے ہوئے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے کافرو، ایمان لاؤ ورنہ تمہیں دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس بات کو شاعر کہتا ہے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے مومن کی شان۔ مومن کی شان مغلوب ہونا نہیں ہے۔ وہ لندن جائے، امریکہ جائے، کہیں بھی جائے، اپنا لوہا منواتا ہے۔ ایک معمولی سکھ پوری ٹرین میں داڑھی رکھ کر اکیلا چلتا ہے، اس کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ ریل گاڑی میں سب داڑھی منڈائے ہوئے ہیں تو میں کیوں داڑھی رکھوں۔ اس پر اپنے لیڈر اور پیشوا گرو نانک کا کتنا عشق غالب ہے، حالانکہ وہ کافر ہے۔ داڑھی رکھنے کے باوجود بوجہ کفر کے وہ دوزخ میں جائے گا۔ کیا یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلب میں کتنی ہونی چاہیے۔ آج ہم نے داڑھی رکھ لی اور ریل میں کسی نے دیکھ لیا تو شرما گئے۔ جب میں ناظم آباد میں رہتا تھا تو میرے محلے کے ایک صاحب نے داڑھی رکھی تو کہا کہ دفتر والے مجھ پر ہنس رہے ہیں، میری داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن جب وہ ہنستے ہیں تو میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دن غالب ہو جائے گی تو تم اپنے گالوں کو اپنا نہیں سمجھو گے، یہ سرکاری باغ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ہے، یہ حضور کی میونسپلٹی کا باغ ہے، آپ کو اس پر اس طرح لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ قیامت کے دن سوچو کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان چکنے گالوں سے خوش ہوں گے؟ آپ نے بیوی کو خوش کر دیا، دفتر والوں کو خوش کر دیا، مگر آپ کو یہ پتہ نہیں کہ میرا خالق بھی خوش ہے یا نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہیں یا نہیں. جس نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو وہ بھی خوش ہیں یا نہیں. اس بیوی کو خوش کر رہے ہو جو قبر میں تمہارے ساتھ جانے والی نہیں ہے. اپنے دفتر والوں کو خوش کر رہے ہو جو تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں. زمین کے نیچے میت اترنے کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کتنی بے وفا ہے. جس دن جنازہ قبر میں اترے گا اوپر کئی من مٹی ڈال دی جائے گی. اس وقت کوئی دنیا والا ساتھ نہیں دے گا، اس وقت دنیا کی بے وفائی کا پتہ چل جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹرافی دے دو، یہ بار تقسیم ہوگا جو صاحب پہلی دفعہ تقسیم ہو رہا ہے. ایک ایک بار سب لے لیں.